شارح عریف اللہ شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تعلق خاتون کے
یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے اور اپنے فضل سے مجھے صدق لسان دے اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے اور اپنی محبت کی بھی ایک خاص شان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے یا رب مجھے زمان اور ایسا مکان دے یا رب مجھے زمان اور ایسا مکان دے جس میں تیری ہی یاد ہو ایسی حران دے جس میں تیری ہی یاد ہو ایسی حران دے کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے جس سے ہمارا ہر بنے مو تجھ پہ جان دے جس سے ہمارا ہر بنے منہ تجھ پہ جان دے اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے جسے ہمارا ہر بونے منہ تجھ پہ جان دے ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے آہوں کو میرے درد کا وہ ترجمان دے میرے درد کا وہ ترجمان دے تیرا بیان ہر زمان جس سے زبان دے تیرا بیان ہر زمان جس سے زبان دے ہمت کی میری خاک کو وہ آن بان دے ہمت کی میری خاک کو وہ آن بان دے شوکت ہفت آسمان دے دل کو جو میرے شوکت ہفت آسمان دے توفیق کا کرم سے وہ کمان دے توفیق کا کرم سے وہ تیروں کمان دے جو ہر عدو سے ہر زمان مجھ کو امان دے جو ہر عدو سے ہر زمان مجھ کو امان دے مالک میری زبان کو وہ سحر بیان دے مالک میری زبان کو وہ سحر بیان دے جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے. مالک میری زبان کو سحرِ بیان دے. مالک میری زبان کو وہ سحرِ بیان دے جو میری بات سن لے وہ بھی تجھ پہ جان دے. ہر ذرہ کائنات کا تیرا نشان دے.
حضرت والا دامور کا تم کا یہ مقطع ہے.
اختر کو اپنے غم کی وہ مخمور جان دے. اختر کو اپنے غم کی وہ مخمور جان دے جو تیرے درد و غم ہم سو بیان دے. جو تیرے درد و غم کا ہم سو بیان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.
اللهم زد فزد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دعائیا نظم تھی یہ. اس کے ہر جملے پر ہمیں آمین کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کی اس خواہش کو ہماری خواہش بھی بنا دے. بڑے کام کی بات کی ہے کہ جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یعنی ہمارے کام کرتوت تو ایسے ہیں کہ ہم مستحق غضب ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں امان دے دے، پناہ دے دے، ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ فرمانا. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت، معاملات، اعمال وہ اسی قسم کے ہیں کہ اصل تو ہم مستحق غضب کے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی محفوظ فرمائے، اپنے مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. حق کا تقاتی ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی بہت زیادہ ڈرو، بہت زیادہ ڈرو. حق کا تقاتی تو تبھی ادا ہوگا جب ہم اللہ سے بہت ڈریں، اور کتنا ڈریں. اس کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین نے جو کی ہے تو اس طرح سے ملتی ہے کہ جس طرح تم نے شرک سے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم گناہوں سے بھی ایسی توبہ کر لو. اب آپ سوچئے کہ شرک کون کرنا چاہتا ہے، کفر کون کرنا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا. تو جس طرح کفر شرک نہیں کرنا چاہتے، اس طرح گناہ بھی نہ کرو. یہ ہے حق کا تقاتی، اللہ سے اتنا ڈرو کہ کوئی گناہ تم نہ کرو، تب حق کا تقاتی ہم ادا کریں. اپنے اعتبار سے استطاعت کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام پر بڑی بھاری گزری کہ ہم میں سے کون ہے جو حق تقاتہ یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو, اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے جتنی تم میں قوت ہے. یعنی اگر بالکل یا سب کچھ نہیں ترک کر سکتے تو جو کچھ جتنا ابھی ترک کر سکتے وہ تو کر دو جو ہمارے اختیار میں. بعض اوقات بعض باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, تو جو اختیار میں ہے کم از کم وہ تو کر لو, جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیں گے. اور یہ بات میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی سنتوں پر عمل کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی سنتوں پر بھی عمل کرا دیتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں. بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ایک مرتبہ جمعے کے لیے جب یہاں تشریف لا رہے تھے تو راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حضرت کو چوٹ بھی لگی, اور ایسے مقام پر لگی ایسی جانب سے لگی کہ اگر خود سے وہ چاہتے کہ اس مقام پر چوٹ لگ جائے اول تو کوئی چاہتا نہیں. تو بعد میں نے حضرت ہی کی زبان سے یہ بات سنی, فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اختیاری سنتوں پر تو اللہ تعالیٰ غیر اختیاری سنتوں پر خود عمل کرا دیتے ہیں. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سواری سے ایک مرتبہ گر پڑے تھے تو آپ کو یہیں پر چوٹ لگی تھی. اب اگر ہم چاہتے کہ بھی ہم اس طرح گر کر چوٹ یہاں لگا لیں تو لازم بات ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھی, لیکن اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پر ایسے مقام پر وہ چوٹ لگوائی کہ ایک غیر اختیاری سنت بھی ادا ہو گئی اس بہانے سے. تو بہرحال ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگتے ہیں, لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو جو سنتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر بھی عمل کرا دیں. تو بہرحال حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو کہ تم گناہوں کو ترک کر دو, اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو, کیونکہ اللہ کی نافرمانی یہ مستحق عذاب بنا دیتی ہیں انسان کو, مستحق غضب بنا دیتی ہیں. جو حضرت نے یہاں فرمایا نا جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے, یا اللہ مستحق غضب کے ہیں لیکن امان عطا فرما دے, پناہ عطا فرما دے. اللہ ایک اور آیت قرآن مجید میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں اللہ رب العزت نے لوگوں سے خطاب فرمایا جس میں تمام لوگ شامل ہیں, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ دیکھو جتنے طریقے پیدائش کے ہو سکتے تھے اس طریقے پر ہم نے تمہیں پیدا کیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور پھر آدم و حوا سے پوری نسل انسانی کو پیدا کیا. تو دیکھیے یہ سارے طریقے ممکن, اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پر قدرت ہے, ہم چاہیں تو مٹی سے انسان پیدا کر دیں جیسا کہ ہم سب مٹی کے ہیں, لیکن حکم کن سے پیدا کر دیں اس میں مرد اور عورت کی ضرورت نہ ہو, اور ہم چاہیں تو مرد سے پیدا کر دیں. حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا, اور ہم چاہیں تو مرد اور عورت دونوں کے اختلاط سے نسل انسانی کو پیدا کریں جیسا کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے. تو ہم ہر چیز پر قادر قدرت رکھتے ہیں, جب اتنی قدرتوں کے ہم مالک ہیں تو ڈرنا بھی تو ہم ہی سے چاہیے. یا ایھا الناس اتقوا, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کیا اس سے اس کی زوج کو یعنی حضرت حوا کو, پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا. وہ بس امین ہماری جالا, اور بعد میں ان دونوں سے جو ہے مرد اور عورتوں دونوں کو پیدا کیا. اور آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ سے ڈرو جس کا نام لے لے کے تم اپنا حق مانگتے ہو لوگوں سے. بقول ہمارے حضرت والا کے کہ اپنے کسٹمر سے کہتے ہو جب پریشانی کا ٹیومر نکل آتا ہے, کہ ہمارے حضرت والا کی خاص زبان ہے جب بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی, تو حضرت والا اس کو استعمال بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کسٹمر سے کب کہتا ہے یہ بات, جب پریشانی کا ٹیومر نکل آتا ہے, پیسے پھنس گئے, اب کہتا ہے کہ خدا کے لیے اللہ کے لیے میرے پیسے دے دے, میں بہت پریشان ہوں, اب اللہ کا واسطہ دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں فتق اللہ الذی تسالون بہ والارحام, تم واسطے دے دے کر سوال کرتے ہو تو تم ڈرو اللہ سے. اور ساتھ میں ایک بات بتا دی, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ تم پر رقیب ہیں. میں نے پہلے بھی رقیب کی تعریف کی ہے, رقیب کسے کہتے ہیں؟ رقیب تو بظاہر نگہبان کو کہتے ہیں جو ہر وقت ٹو میں لگا رہے کہ جا کہاں رہا ہے, آ کہاں رہا ہے, گھر سے کب نکلتا ہے, کس سے ملاقات کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کب ملتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے. جو آدمی مسلسل کسی کی ٹو میں لگا رہے, اسی لیے جو لوگ عاشق مزاج ہیں ان کی خاص اصطلاح ہے رقیب روسیہ, وہ اس کو رقیب روسیہ کہتے ہیں, کالا چہرے والا رقیب. جب آدمی کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے یا تعلق رکھتا ہے اور وہ تعلق صحیح نہیں ہوتا, ایک اور شخص بھی اس سے تعلق رکھنا چاہتا ہے, اب ان دونوں میں رقابت پیدا ہو جاتی, تو ایک دوسرے کی ٹوک میں رہتے ہیں, وہ اس کو رقیب سمجھتا ہے, اس کو رقیب سمجھتا ہے. تو بہرحال دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹوک میں رہتے ہیں کہ بھئی کب آتا ہے, کب جاتا ہے, کیا کہتا ہے, کب کہتا ہے. تو اسی طریقے اللہ فرما رہے ہیں, وہ تو خیر رقیب ہے روسیہ, لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی رقیب ہیں, ہم تمہارے نگہبان, ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو, کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ تم سب پر رقیب ہیں. وہ تو صرف دو ہی ہے ایک دوسرے پر رقیب, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سب کو دیکھ رہے ہیں, تم کرتے کیا ہو, ہمارے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو, بندیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں تم. تو یاد رکھیے, اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھیے کہ ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں, جس سے بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نگہبان سمجھیے کہ اللہ ہمارے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اپنے معاملوں میں گڑبڑ نہ کریں, گناہوں کے کام کرتے ہوئے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. آج بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ صاحب موبائل بڑی خطرناک چیز, فلانی بڑی خطرناک چیز, اور جناب اس سے ہماری جاسوسی ہو رہی ہے, سب ہمیں دیکھ رہے ہیں, کون کیا کر رہا ہے. تو بعض لوگ ڈرنے لگے ہیں ان چیزوں سے. تو اللہ رب العزت, تو یہ چیزیں تو آج ایجاد ہوئی ہیں, اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے دیکھنے والے ہیں, نگہبانی کرنے والے ہیں, اللہ سے ہم نہیں ڈرتے. اللہ رب العزت سے تو زیادہ ڈرنا چاہیے اور حیا بھی کرنی چاہیے ساتھ میں. اگر ہم اللہ سے حیا نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا. اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں. اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارے حضرت والا عام طور پر یہ بات فرماتے ہیں کہ ارحام کے ساتھ خاص طور پر صلہ رحمی کا جو حکم دیا گیا ہے, تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف وہ رشتے شامل ہیں جو نسبی رشتے ہیں, خونی رشتے ہیں. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس میں وہ رشتے بھی شامل ہیں جو بیوی کی جہت سے ہیں, یعنی ساس سسر ان کے بہن بھائی. تو جس طرح اپنے ہم بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماں اور باپ کا خیال رکھتے ہیں, اسی طریقے سے فرمائے کہ ساس سسر اور اسی طریقے سے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی ہمارے بہن بھائی اور ساس سسر ماں باپ. تو جیسے حقوق ان کے ہیں ایسے ہی حقوق ان کے بھی ہیں. اس لیے حضرت والا عام طور پر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جب نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو پھر وہ مالک بن جاتے ہیں بس عورت کے. اور اگر کہیں ساس نے کہہ دیا کہ بھیا مجھے ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کو بھیج دینا دو دن کے لیے, ذرا کھچڑی پکا دیا کرے گی, کوئی ہے نہیں, تو کہتے ہیں نہیں نہیں بس اب رشتہ ختم ہو گیا آپ کا, اب تو میرے نکاح میں آ گئی, میں جانوں اور یہ جانے, یہ نہیں آ سکتی. فرمایا کہ ایسا نہ کرو, وہ بھی ماں ہے تمہاری, اگر کبھی ایسا ہو تو اب تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اماں ایک دن نہیں, آپ دو دن چار دن کے لیے لے جائیے, بلکہ ہمارے فرماتے ہیں خود جا کے کھچڑی بنا دو, خود بھی چلے جاؤ ساتھ میں, اور ان کو کہو کہ لو اماں اب بھی کھائیے کھا لے وہ کھا لیں تاکہ ان کو تمہارے لیے دعائیں نکلیں کہ بھی میرا داماد جو ہے بیٹوں جیسا ہی ہے. ایسے ہی خیال رکھتا ہے جیسے ایک بیٹے کو رکھنا چاہیے. تو یہ بات ہمارے بزرگ ایسے ہی نہیں کہتے, چونکہ زمانے میں اس قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان چیزوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس لیے انہی چیزوں کو زیادہ بیان بھی کیا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ارحام کے اندر جو ہے جس طرح ماں باپ داخل ہیں, بہن بھائی داخل ہیں, اسی طریقے سے عورت کی طرف سے جو رشتے دار ہیں خاص طور پر, یعنی تمہارے ساس سسر اور اسی طریقے سے تمہارے جو ہے برادر نسبتی وغیرہ, وہ سب عام طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں بھی میرا سالہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ سالہ نہ کہا کرو, کیونکہ یہ لفظ اب گالی بن گیا. تو اگر نہیں کسی کو آتا کہنا برادر نسبتی تو یہی کہتے بھائی یہ میری بیوی کے جو ہے وہ بھائی ہیں, یہ بچوں کے ماموں ہیں. اور نہیں تو انگریزی بھی تو سبھی کو آتی ہے برادر اللہ, تو کہہ ہی سکتے ہیں وہی کہہ لو, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے سالہ کہو. فرمایا کہ سالے سے بچو کہنے سے, کیونکہ یہ لفظ اب اچھا نہیں ہے, تہذیب کے خلاف مہذب لفظ نہیں. اس لیے ہمارے یہاں تو برادر نسبت ہی کہتے ہیں, یہ فارسی زبان کا لفظ. ساس کو کہتے ہیں خوش دامن صاحبہ, اور میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سسر کو خسر بھی کہتے ہیں. ویسے تو یہ عربی فارسی زبان کا لفظ ہے, خسر کہتے ہیں اصل میں بادشاہ کو, خسرو بادشاہ گزرا ہے. تو خسر جو ہے اصل تو بادشاہ کو کہا جاتا ہے, لیکن میں نے آج کل کے زمانے کو دیکھتے ہوئے بات کہی تھی کہ آج کل خسر خسران سے ہے بےچارہ, نقصان میں. ایک تو بیٹی دے دی اور اوپر سے پریشان بھی رہتا ہے بےچارا, اس لیے خسران خسر سے خسر خسران سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کا احترام کریں, ان کے جو حقوق ہم پر ہیں اپنے والدین کے بھی پورے پورے حق ادا کرو, اس سے کوئی نہیں روکتا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں ایک مرتبہ غالباً بمبئی حضرت فرماتے ہیں میں گیا, میں نے ایک صوفی صاحب کو دیکھا, ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی. جب غلطی ہو گئی ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے کہ تم میرے جنازے میں شریک نہ ہو اور کوڑی ہو کے مرے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, سنی ہوئی بات نہیں کر رہا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے مواد گر رہا تھا, یعنی کوڑ کا مرض لگ گیا تھا اسے. اور اس نے کہا کہ دو بددعائیں دی تھی میری ماں نے, دونوں قبول ہو گئی, نہ میں جنازے میں شریک ہو سکا اپنی ماں کے, اور یہ کوڑ کا مرض بھی مجھے لگ گیا. تو اسے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی بے احترامی کا معاملہ نہ کرنا, انہیں جواب مت دینا. تو ماں باپ کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کرو, حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ایسا نہ ہو کہ ان کا دل دکھے اور تمہیں ایسی بد دعا دے دیں کہ تمہارے لیے پھر جو ہے وہ خسارے کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت. اور اسی طریقے سے جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں, وہیں دیگر عزیز اقاری ہیں ان کے بھی حقوق ہیں, ان کو بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. بیوی کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حقوق ضائع ہو جائے, اور بیوی کے حقوق ایسے ادا کرنے شروع نہ کر دو کہ ماں باپ کے حقوق ضائع ہو جائے, بلکہ دونوں کا معاملہ بیلنس میں رکھنا چاہیے. اس بیوی کو بھی سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے. غالبا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو غصے کا تیز تھا, بیوی نے جب سالن بنایا تو نمک تیز ہو گیا, غصہ تو بہت آیا لیکن اس وقت پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی, اسے سوچا کہ اللہ میں تجھ سے سودا کر لیتا ہوں, بس غصہ تو مجھے بہت آ رہا ہے لیکن میں بس یہ سمجھتے ہوئے کہ تیری بندی ہے میں معاف کرتا ہوں. تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے واقعہ اپنے موائز میں لکھا ہے, بیان فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اس شخص کا, کسی نے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا, تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ معاملہ تو تمہارا سخت تھا لیکن تم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو صرف اس لیے معاف کر دیا تھا جب سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا کہ وہ میری بندی ہے, اس لیے ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں, تم نے ہماری بندی کا خیال رکھا ہم بھی تمہارا خیال رکھا معاف کرتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں ہمارے بزرگ جو بار بار بیان کرتے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے. بلکہ حضرت ہمارے بڑے سخت اس معاملے میں رویہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا کہ خاص طور پر میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دینی وضع قطع رکھتے ہیں، یعنی ٹوپی بھی اوڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پاجامہ شریف بھی پہنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بیوی کے معاملے میں آگے زیادتیاں کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کے دل سے پھر یہ نکلتی ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کوئی پینٹ پتلون والے سے میں شادی کر لیتی جس کی داڑھی بھی نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. فرمایا کہ تم سوچو کہ تمہاری وجہ سے دین کتنا بدنام ہوتا ہے. فرمایا کہ تمہیں تو اتنا بہتر سلوک کرنا چاہیے کہ وہ عورت محلے میں پرچار کرے کہ کسی اللہ والے سے شادی کی ہوتی، جیسے کہ میں نے کی ہے، دیکھو میں کتنی خوش ہوں. کہ تم ایسا اس سے بہتر سلوک کرو کہ وہ تمہارا پرچار کرے. اور یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ پرچار کیا ہوتا ہے بھائی؟ چار پر، چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں، اگر چار ہوں تو کیا ہی بات، پھر سے اڑتی ہے دو پروں سے، اتنی تیز اڑتی ہے کہ قابو میں نہیں آتی کسی، لیکن اگر کسی کے چار پر ہو جائیں. فرمایا کہ پرچار کا مطلب یہی ہے کہ وہ خبر تیزی سے پھیلتی ہے، پھر اس کے چار پر ہو جاتے ہیں، سب لوگ جان جاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بہت نیک آدمی، ماشاءاللہ صالح آدمی، لیکن اس نیت سے کام مت کرو کہ لوگ مجھے نیک کہنے لگے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو خود ہی اگر عام کر دے تو یہ تحفہ سمجھو اللہ کی طرف سے. تل کا آج بشرا عاجل، یہ عاجل یعنی فوری خوشخبری، اللہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. بعض اوقات اگر اس کی کوئی نیکی کا ظہور ہو جاتا ہے یا لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو یہ دنیا میں اس کے لیے خوشخبری کی علامت ہے. لیکن بہرحال اس پر اترائے نہیں، فخر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ. اصل میں یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات اس طرح کی جب نیکی ہو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ریاکاری میں داخل. یاد رکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو یہ کہے گا کہ بڑا خبیث آدمی ہے، آپ اچھا سمجھیں گے اس کو؟ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کوئی آدمی اس طرح کی کوئی بات کرے تو یقیناً ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی نہیں نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یہ اللہ کے بندے ہمارے حق میں گواہی دیں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں گالیاں بک رہے ہیں وہ لوگ. اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ سارے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یغلبنا کریمن یغلبنا لئیمن، کہ لئیم آدمی، بدبخت آدمی اپنی عورتوں پر غالب آ جاتا ہے، مار پیٹ کر کے، گالیاں دے کر. بیچاری عورتیں ڈرنے لگتی ہیں کہ بڑا یہ خبیث آدمی ایسا نوکیا ہاتھ اٹھا دے. تو فرمایا یغلبنا لئیمن، لئیم آدمی، بدبخت آدمی، یعنی زبان کا تیز، ہاتھ چھوڑ چھوڑ جس کو کہتے ہیں، وہ غالب آ جاتا ہے. اور ویغلبہن کریمن، اور جو آدمی کریم ہوتا ہے تو یہ عورتیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں. وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بھائی آدمی نیک ہے، کہے گا کچھ نہیں چلو آج زبان بھی چلا لیں، تو وہ زبان چلانی شروع کر دیتی ہیں کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں اس بات سے کہ میں کریم رہوں چاہے میں مغلوب رہوں. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لئیم بنوں اگرچہ غالب ہوں. یعنی غالب ہو کر عورتوں پر بدبختی کا نشان اپنے اوپر لگوانا یہ میں پسند نہیں کرتا. ہاں مغلوب رہتا ہوں، کریم رہتا ہوں چاہے مغلوب ہو جاؤں، کوئی بات نہیں. تو یہ اصل چیز ہے کہ آدمی کریم بنے. لئیم کیوں بنتا ہے بھائی؟ تو جہاں، لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں اللہ رب العزت نے مرد کو بہت سے احکام دیے ہیں، وہیں عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے شوہر کو بہت جو ہے وہ اس کو افضلیت دی ہے، اس کا بھی حق رکھا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے اس لیے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا، لیکن فضیلت اتنی ہے شوہر کی. اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر تمہارے لیے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ میدان عمل میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. جب وہ آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. آتے ہی شوہر کی تھکن اتر جائے، اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آؤ کہ جب گھر میں داخل ہو تو اس کی ساری تھکان، دن بھر کی محنت و مشقت وہ ختم ہو جائے کہ بھائی گھر میں داخل ہوتی ہے الحمدللہ اس کو ایسا سلوک، ہمیں بھی ایسا ہو، خواتین کو بھی ایسا سلوک کرنا چاہیے. تو اس لیے اب وہ یقیناً عورتیں بھی ہمارے لیے خدمات انجام دیتی ہیں، کہیں بیٹھ کے ہمارے لیے چپاتیاں تیار کر رہی ہیں تو کہیں قورمہ بنا رہی ہیں کہ بریانی، وہ بھی ہمارے لیے خدمات انجام دیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے عیش و آرام بہرحال شوہر کی مشقت کے نتیجے میں، کہ وہ بھی محنت کرتا ہے، صبح سے گھر سے نکلتا ہے شام میں آتا ہے. تو گھر میں آؤ تو بجائے اس کے کہ گھر میں آتے ہی اس کو ایسی فضا محسوس ہو کہ باہر تو پریشان تھا ہی، گھر میں ہی پریشان ہو رہا ہوں. اچھی عورتیں جب گھر میں شوہر داخل ہو فوری طور پہ اس سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے. پہلے اس کے ہاتھ دھلا دیں، اس کی جوتے وغیرہ اتار لیں تو جرابے وغیرہ سنبھال کے رکھ دیں، اور اس کو کہتے ٹھیک ہے آپ ہاتھ منہ دھو لیں یا نہا لیں، اس کے بعد پھر کھانا وانا لگا دیں اطمینان کے ساتھ. پھر اگر کوئی بات کہنی ہو موقع محل اور کہنا ضروری ہو تو کہیے، ورنہ پریشانی والی بات مت کہیے. اور جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خوشگوار زندگی پیدا ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر زندگی خراب گزرے گی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو گھروں میں اس طرح کے مشاکل پیش آتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر خود ہی آئے اور آ کر کہے کہ حضرت میں مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی میں سخت مزاجی بھی کر لیتا ہوں. ابھی آج ہی ایک صاحب بیچارے، ابھی میرا خیال ایک مہینہ شادی نہیں ہوئی، زہر میں آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ وہ گھر میں میری بیوی گئی بھی تھی، ابھی آئی ہے آج ہی، اور آ کے جو ہے وہ گھر میں، یعنی معمولی سی بات تھی، کوئی کھلونا تھا گھر میں رکھا ہوا، اس کا گتا وغیرہ کچھ رکھ لیا تھا، تو بیوی نے چاہا کہ یہاں نہ رہے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں. تھوڑی سی جو دف کلامی ہوئی تو خود ہی کہنے لگے کہ میں نے اس کو دو ہاتھ لگا دیے، اور اس نے پھر مجھے جواب دیا تو میں نے اس کو تین طلاق دے کے فارغ کر دیا. یہ آج ہی زہر کی بات. میں نے کہا بھائی تم بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر آئے ہو، لہذا تمہیں تو سینے سے لگانا چاہیے، تمہارا منہ چومنا چاہیے، تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. اب کیا چاہتے ہو میں نے کیوں آئے ہو؟ کہ کچھ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، جب تم ہی اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. جتنے تیر تھے سارے کے سارے چلا دیے، ترکش میں تمہارے کچھ باقی نہیں رہا. بہرحال پھر میں نے ان سے کہا تم جاؤ مفتی صاحب کے پاس جا کے ان سے بات چیت کرو. لیکن بات یہ کہ مولوی دین بناتا نہیں ہے، مولوی صرف دین بتاتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے. ہم دین بناتے نہیں، دین بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس وہ ہم بتاتے ہیں. ہم بنا تھوڑی سکتے ہیں، دین ہمارا یا ہمارے باپ کا تھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ بتا. تو بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ یہ چپاتیاں بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ کی، اور ہم اس پر سختی بھی کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے. گھر کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ باہم اخلاق و محبت سے رہیں. بعض اوقات ساس بہوئیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے بھابھی اور نند آپس میں یہ ایسے رشتے ہیں کہ کچھ ان میں تلخی رہتی ہی ہے، کچھ بھی کر لیں لیکن تھوڑا حوصلے سے کام لینا چاہیے. آخر ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی تو کچھ سوچتے ہیں نا. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے بارے میں تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں حضرت کو ایسا تعویذ دے دیجئے کہ بس وہ دمبا بن جائے، بھیڑ بن جائے، اور میں کرتا رہے، بس پیچھے پیچھے پھرتا رہے، اور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو دمبا بنانا چاہتے ہیں بیٹی کے شوہر کو. اپنی بیٹیوں کے بارے میں ہم ایسا سوچتے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو جو چاہے کہہ دیں، جس طرح چاہے اس سے برتاؤ کریں. فرمایا کہ خدا سے ڈرو، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے تو دوسرے جس کی بیٹی وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی خوش رہے. اس لیے اللہ سے ڈر کر سارے فیصلے کرنے چاہیے. یہاں ایک بات حضرت والا کی سنا دوں. انشاء اللہ خان انشاء ایک شاعر گزرے ہیں، ایک مرتبہ کسی نواب صاحب کے پاس گئے. حضرت والا اصل میں چپاتی کی کچھ بات بتا رہے تھے کہ چپاتی کس سے بنا ہے، چپت چپت اور چپاتی. فرمایا جب آدمی کھاتا ہے چپ چپ کی آواز آتی، اور اسی طریقے سے اگر کسی کی گردن پہ ایک لگا دو ہلکا سے تو چپی چپت اس کے لیے کہتے ہیں کہ آواز ویسی آتی اس کو. میں کھانا کھا رہے تھے تو انشاء اللہ خان انشاء مشہور شاعر ہے، کھانا اس طرح کھاتے کہ ننگے سر کھا رہے تھے. نواب صاحب کو کچھ سوجا, انہوں نے پیچھے سے ہاتھ کر کے ایک چپت لگا دی. تو انشاءاللہ خان سمجھ تو گئے, لیکن ظریف آدمی تھے, انہوں نے وہیں سر نیچے کی کہا کہ ابا حضور سچ کہتے تھے کہ بھئی ننگے سر مت کھایا کرو ورنہ شیطان چپت لگا دیتا ہے. تو اب نواب صاحب کے تو ہوش اڑ گئے کہ بھئی مجھے اس نے شیطان بنا دیا, اگرچہ میں نے چپت لگائی ہے لیکن بات اس نے بھی معقول کی کہ ابا حضور کہا کرتے تھے کہ ننگے سر کھانا مت کھایا کرو نہ شیطان چپت رسید کر دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حوصلہ پیدا کرنا چاہیے خواتین کو, مردوں کو. عورتیں جب کوئی بات کہتی ہیں اس میں بغیر تحقیق کے آدمی آپے سے باہر نہ ہو. بعض اوقات بیوی کوئی بات کہہ دیتی, بعض اوقات ماں کوئی بات کہہ دیتی, اس میں سن لیں دونوں کی باتیں اطمینان کے ساتھ اور پھر تھوڑا سا اس میں تحقیق کر لیں. لادی باتیں ماں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بات بیوی کو بھی سمجھانی چاہیے کہ بھی میں اپنی ماں کو تو ڈانٹنے سے رہا, اب ہمیں اپنی ماں کے جو جذبات ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. البتہ ایسے خیال نہیں کہ جس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرے کی عزت نفس کا بھی, بعض اوقات دوسروں کی عزت نفس کو ہم پامال کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس سے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے, عناد پیدا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت وعاشرون بالمعروف کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. فرمایا جو اللہ رب العزت کی اس آیت پر پورا جو نہیں اترتا اور اللہ رب العزت جو فرمایا اس کو پورا نہیں کرتا, فرمایا کہ وہ بہت بے غیرت اور کمینہ آدمی. یہ میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کے یہ الفاظ ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی واشرون. حضرت فرمایا ہمارے حضرت والا اس پر فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا غصے سے پاگل ہو گیا, فرمایا وہ غصہ پاگل واگل نہیں ہوتا. اور یہ بات کہتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالعارفی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد, وہ فرمایا کرتے تھے کہ غصہ پاگل نہیں ہوتا, جہاں اپنے سے سوا سیر دیکھا وہیں پر من منانا شروع کرتے تھا کہ سوری یار معاف کر دینا غلطی ہو گئی, لیکن جہاں کمزور کو دیکھا دو چار لگا دیے جڑ دیے. اچھا غصہ ہے بھائی, کمزور پہ ہی آتا ہے ہمیشہ, کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور پر آ جائے. فرمایا کہ ایس پی ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی اگر کوئی جو ہے وہ خالی اگر یعنی کسی نے شادی کر دی اس کی سہیلی ڈی آئی جی کی بیٹی تھی اور وہ کہہ دے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا, تو ہم خالی اس کا خیال رکھتے ہیں. دیکھو بھائی یہ جو ڈی آئی جی صاحب کی بیٹی ہے اس کی سہیلی ہے, خیال رکھنا بھائی کوئی ایسی ایسی بات نہ ہو جائے, کہیں صاحب تک بات نہ پہنچ جائے. تو اس کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واشرون بالمعروف, میری بندیوں کا خیال رکھو بھائی, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے اس امر کا لحاظ نہیں رکھتے, لہذا اس کا ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے خیال. بلکہ اس آیت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کتنی عزت ملتی. بہت سارے لوگوں کو اللہ نے عزت اسی لیے عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کی کڑوی باتوں پر صبر کیا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اس کی مثال ہے, اس وقت میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ وقت کافی ہو گیا. بیان اس لیے میں نے کر دیا کہ پچھلے جمعے کچھ بیان ہوا تھا, بعض لوگوں نے کہا کہ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کے لیے پتا چلا کہ ریکارڈ ہی نہیں ہو سکا. اب اس لیے وہ الفاظ تو دوبارہ میں نہیں دہرا سکتا جو مسجد میں بیان ہوا تھا جمعے کے دن, لیکن کچھ نہ کچھ بیان ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہم میں جو کمی کوتاہیاں خامیاں ہیں. دیکھیں ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے تو خدا کے لیے اپنی آخرت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اس کے کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر سا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں.